گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل، فرض علوم، فیضان فرض علوم کا سلسلہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے بحمد اللہ تعالی کثیر فرض اور واجب علوم سیکھنے کی، مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل فرض علوم میں سے اہم ترین موضوع یعنی عقائد، اور عقائد میں بھی بنیادی چیز ایمان و کفر کا بیان، کہ ایمان اور کفر کے حوالے سے کیا باتیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس کو طرح طرح سے مزین کیا۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نعمتیں رکھیں، اور انسان کہ دل میں ان نعمتوں کی محبت بھی ڈالی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، زُجِّن للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یعنی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو مزین کیا گیا، پسندیدہ ان کے لیے بنا دیا گیا، خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھا گیا۔ وہ خواہشات کیا ہیں؟ وہ عورتوں سے ہیں، بچوں سے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، داغ لگائے گھوڑوں سے یعنی اس زمانے کی سواریوں سے ہیں، چوپایوں سے یعنی مختلف جانوروں سے جو اس زمانے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے ان کی محبتیں ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین نعمتیں موجود ہیں۔ اس آیت میں اور قرآن پاک کی دیگر آیتوں کے اندر اس بات کی طرف توجہ بار 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 دلائی گئی ہے کہ یہ دنیا ایک مخصوص وقت تک ہے، اور اس دنیا کی محبت اگرچہ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی گئی ہے، لیکن مستقل اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ حقیقی زندگی، حقیقی نعمتیں، بہترین نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں، یعنی جنت کی صورت میں اس کی رضا کی صورت کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا، قل اعنبئکم بخیر من ذلک، اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں سے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں، یعنی جو ساری نعمتیں ذکر کی ہیں، چاہے وہ بیوی بچوں کی ہوں، سونے چاندی کی ہوں، یا گاڑیوں کی ہوں، کسی بھی طرح کی نعمتیں ہوں، ان تمام سے بہتر کے بارے میں تمہیں بتاؤں کیا ان سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ وہ لوگ کہ جو اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ان کے لیے ہیں اور اللہ کی رضا ان کے لیے ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جہاں دنیا کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ساتھ ہی آخرت کی طرف تنبیہ فرمائی کہ اصل جو جگہ ہے لوٹنے کی جگہ وہ آخرت ہے، مسلمان کا حقیقی گھر آخرت ہے، ہر ایک نے آخرت کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں کی نعمتیں یہ ابدی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اب دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو عطا فرمائی، لیکن ان تمام نعمتوں میں بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ ایمان ہے کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب البذور السافرہ میں یہ بات نقل کی کہ قیامت کے دن وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی، سب سے زیادہ نعمتیں اسے دی گئیں اور اس کو کوئی غم تکلیف نہیں پہنچی، کوئی غم کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچی، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں اس کے پاس، قیامت کے دن ایسے شخص کو ایک لمحے کے لیے جہنم سے گزارا جائے گا اس کو بس، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی نعمت چکھی ہے، تجھے کوئی نعمت کبھی ملی ہے؟ وہ کہے گا مجھے کوئی نعمت کبھی نہیں ملی۔ یعنی جو جہنم کی ہولناکی ہوگی، جہنم کے عذابات ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ کہے گا کہ مجھے کوئی نعمت کبھی ملی ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کو کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں پہنچی، سب سے زیادہ پریشانیاں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کا ایک جھونکا دکھایا جائے گا، ایک جھونکا اس کو ملے گا، ایک لمحہ اس کو ملے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف اٹھائی؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی تکلیف ملی نہیں ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے، ان نعمتوں کا صرف ایک لمحے کے لیے اس کو مل جانا وہ تمام کی تمام تکلیفوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اصل نعمت یہ آخرت ہے، وہیں کی لذتیں ہیں، وہیں کے معاملات ہیں۔ تو آخرت جو بہتر بن سکتی ہے اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کو بڑے احسن انداز میں سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مدنی مذاکروں کے اندر اکثر اس بات کو کہ اگر کوئی شخص دنیا کے ہر مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کو کینسر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی مثال کے طور پر، اور ہر طرح کی پریشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بیوی بچوں کی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، لوگ تنگ کرتے ہیں، دشمن تنگ کرتے ہیں، تمام پریشانیاں اس کے ساتھ ہیں، اس کو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے کہ یہ ساری پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کی ہیں، لیکن اس کا ایمان وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آخرت کی ابدی اور حتمی اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پالے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایمان کی حفاظت اور ایمان کے بارے میں سوچ و فکر پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، یہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے، خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ جہنم والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ ایمان ہوگا تو آخرت کی ابدی نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی. اس حوالے سے انتہائی اہم کتاب امیر اہل سنت کی, اس کو بندے کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے, وہ ہے برے خاتمے کے اسباب. برے خاتمے کے اسباب, اس رسالے کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں علماء کے حوالے سے کہ جس کو دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی, اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے, اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے. تو ایسے واقعات امیر اہل سنت نے اپنے اس رسالے کے اندر نقل کیے ہیں کہ 20-20 سال تک, 30-30 سال تک بعضوں نے اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ اذانیں دیں, لیکن گناہوں کی وجہ سے, ایمان کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے موت کے وقت ایمان چھین لیا گیا. نصرانی ہو کے کوئی مرا تو کوئی کسی حالت کے اندر مرا. تو اس لیے اس رسالے کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہم سب کو یہ پیدا کرنی چاہیے. آئیے اس حوالے سے جو عقیدے اور نظریے ہیں ہمارے, فرض جو باتیں ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان لغت میں ڈکشنری کے اندر کسی بات کی تصدیق کرنے کو بولتے ہیں, یعنی کسی چیز کو سچا قرار دینا, کسی چیز کو سچا ماننا. تصدیق کرنا یعنی کسی چیز کو سچا ماننا. کوئی بھی معاملہ ہے, کسی نے آپ سے کہا کہ میں نے فلاں کو آپ کا پیغام پہنچا دیا, آپ نے کہا تم نے سچ کہا, اس کی آپ نے اس کو سچا مان لیا, اس کو سچا تسلیم کر لیا, اس کو تصدیق کرنا کہتے ہیں. تو لغت کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو لغت میں آپ کو ایمان کا ایک معنی ملے گا, تصدیق کرنا, کسی بات کو سچا قرار دینا. اور ایک معنی لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر ایمان کا ہے امن دینا, امن و امان, یعنی امن دینا کسی چیز کو یا امن حاصل کرنا. تو چونکہ مومن جب ایمان لے کر آتا ہے, اچھے عقیدے اختیار کرتا ہے اور اس کا ایمان سلامت رہتا ہے, تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ کر کے امن حاصل کر لیتا ہے, ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو اس وجہ سے مومن کو مومن کہا جاتا ہے کہ ایمان سے مومن بنا. اور ایمان کا مطلب ہے امن حاصل کرنا, امن دینا. تو چونکہ مومن ایمان لا کر اچھے عقیدے نظریے اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ہمیشہ کے عذاب سے, اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے. یعنی ایمان والا جو اپنے آپ کو امان حاصل کرنے والا ہو, جس کو امان دے دی گئی ہو. شریعت کی روشنی میں ایمان کا معنی ہے سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں. جو جو باتیں ضروریات دین سے ہیں, سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا, یعنی ان کو ماننا. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو سچا ماننا, اس کی کتابوں کو تسلیم کرنا, اس کے ملائکہ پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر ایمان لانا, جو جو ضروریات دین میں سے ہیں. پہلے بھی گزر چکی ہے ضروریات دین کی تعریف, انشاءاللہ آج بھی ذکر کریں گے اس حوالے سے. تو جو جو باتیں ضروریات دین میں سے ہیں ان تمام باتوں کو سچا ماننا, یہ ایمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شریعت کی اصطلاح کے اندر ہے, شریعت کی روشنی کے اندر ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایمان کا ایک معنی بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے, ہر بات میں سچا جانے. حضور کی حقانیت کو صدقے دل سے ماننا ایمان ہے. حضور کی حقانیت کو صدقے دل سے ماننا ایمان ہے، جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہے اسے مسلمان جانیں گے. یعنی جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لے کر آئے، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام باتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا کہ جو کچھ لے کر آئے اللہ کی بارگاہ سے، ان تمام باتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننے کا مطلب ہے ایمان، کہ حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، اس کو تسلیم کیا، تو اس کو ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے علم القرآن کے نام سے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ایمان کا ایک اور معنی ہے. قرآن کی روشنی میں، قرآن میں ایمان کا ایک اور معنی موجود ہے، اور وہ معنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا ماننا، ان کو اپنا حاکم مطلق ماننا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا ماننا اور ان کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کرنا، کہ جو کچھ فرما دیں اس میں کسی طرح کی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس حوالے سے آیاتیں موجود ہیں، جس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ان کو نقل کیا اور فرمایا کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اسی وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق مان لیا جائے، کہ جو حضور فرما دیں بس اس پہ سر کو جھکا لیا جائے، چاہے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. اے محبوب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے ہر اس جھگڑے کے اندر حاکم نہ بنا لیں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا. ہر جھگڑے کے اندر جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا ہے، اس میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ آپ ان کے لیے فرما لیں اس حوالے سے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ پائیں. بس جو حضور نے فیصلہ فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، وہ یسلم تسلیما، اور اپنے سر کو اس فیصلے کے آگے جھکا دیں. یہ ہوگا تو اس صورت میں ایمان ہوگا، ورنہ لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم مطلق ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو قرآن کی روشنی میں وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. تین باتیں ہوتی ہیں ایمان کے حوالے سے. نمبر ایک، تصدیق یعنی دل سے ماننا. نمبر ایک، تصدیق یعنی دل سے ماننا. نمبر دو، زبان سے اقرار کرنا. تصدیق بالقلب و اقرار باللسان. دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا. اور تیسری چیز اعمال. تیسری چیز اعمال، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا. یہ تین طرح کی باتیں، تین طرح کے ابحاث، تین طرح کی بحث جو ہے، گفتگو کی جاتی ہے. ان میں جو ایمان، اصل ایمان ہے، ایمان ہے کیا ان میں سے؟ تو اس حوالے سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں فرماتے ہیں کہ ایمان، اصل ایمان دل کی تصدیق ہے. اصل ایمان دل کی تصدیق ہے کہ بندہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سچا مانے. جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں، ان تمام باتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا، سچا تسلیم کرنا، یہ اصل ایمان ہے. اب رہا اقرار، زبان سے بھی تسلیم کرنا کہ ہاں یہ باتیں حق اور سچ ہیں، یہ باتیں حق اور سچ زبان سے یہ باتوں کو سچا ماننا، اس کے حوالے سے دو صورتیں ہیں. یعنی دل میں بندے نے اقرار کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے ملائکہ حق اور سچ ہیں، اللہ کی کتاب حق اور سچ ہیں، تو یہ تمام باتیں دل سے تسلیم کر لیں، ان کی تصدیق کر لی. اب کیا زبان سے کہنا بھی اس حوالے سے ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، ایمان قبول کرنے کے بعد اسے اظہار کرنے کا موقع ملا یا نہیں، یعنی ایمان قبول کیا اس نے اور اس کے بعد اس کو اتنا وقت ملا کہ وہ اپنے ایمان کا لوگوں کے سامنے اظہار کر سکتا تھا، یا اتنا وقت ہی نہیں ملا، ابھی ایمان لایا اور ایمان لاتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا یہ. تو اس صورت میں اگر ایمان لاتے ہی اس کو موقع نہیں ملا، انتقال ہو گیا، یا کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کر سکا، تو عند اللہ یہ شخص مومن قرار پائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مومن قرار پائے گا، یہ ایمان والا ہے. یہ اس کو اقرار کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ لوگوں کے سامنے اقرار کر سکے، لوگوں کے سامنے اظہار کر سکے. تو دل میں اس کی تصدیق تھی، اس نے تمام باتوں کو تسلیم کر لیا تھا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا. اور اسے اقرار کا موقع ملا، اپنے ایمان کے اظہار کا موقع ملا، تو اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں، پھر دو صورتیں بنیں گی، کہ اقرار کا موقع ملا اس کو اور اس سے مطالبہ کیا گیا یا نہیں. اس سے مطالبہ کیا گیا کہ بھئی تم مومن ہو یا نہیں ہو؟ اگر تو وہ مطالبہ اس سے کیا گیا ہے کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تم ایمان لائے ہو یا نہیں لائے ہو، یا اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا، پوچھا ہی نہیں گیا اس سے. اگر اس سے مطالبہ کیا گیا کہ بھئی تم مومن ہو، اس پر اس نے انکار کر دیا، نہیں میں مومن نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذلک، دل میں ایمان تھا، دل میں ایمان تھا، تمام باتوں کو اس نے تسلیم کیا ہوا تھا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تو اس نے اقرار نہیں کیا، اس نے منع کر دیا کہ میں مومن نہیں ہوں، انکار کر دیا اس نے، تو اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ایسا شخص کافر قرار پائے گا، ایسا شخص کافر قرار پائے گا. تو پہلی بنیادی بات کیا ہے؟ تصدیق، دل سے سچا ماننا، یہ اصل ایمان ہے. اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اظہار اسلام کا، اظہار ایمان کا، اقرار کا موقع ملا یا نہیں ملا. اگر نہیں ملا، ایمان لاتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن کہلائے گا. اور اگر اسے اقرار کا، اظہار کا موقع ملا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے مطالبہ ہوا یا نہیں ہوا، اس سے پوچھا گیا یا نہیں پوچھا گیا. اگر اس سے مطالبہ ہوا ہے اور اس صورت میں اس نے انکار کر دیا کہ میں مومن نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس نے اقرار کر لیا، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مومن قرار پائے گا، کہتا ہے کہ ہم مومن ہوں، تو ہم اس کو مومن ہی کہیں گے. اور اگر اس سے مطالبہ ہوا ہی نہیں، کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، اور دل سے وہ ایمان لا چکا تھا، پہلے کافر تھا، پہلے کافر تھا، پھر دل سے ایمان لا چکا کہ میں تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہوں، کلمہ توحید اس نے پڑھا، تمام باتوں کو تسلیم کر لیا، لیکن اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، مطالبہ ہی نہیں کیا، تو اب اس حوالے سے جو دنیا کے احکام ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو حکم ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ اس کے ساتھ کفر والے معاملات کیے جائیں گے، کفر والے معاملات کیے جائیں گے، اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اللہ کے نزدیک مومن ہے، کیونکہ وہ دل سے ایمان لا چکا ہے، اب اس سے مطالبے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس سے پوچھا جائے کہ تو مومن ہے یا نہیں ہے. زید ہے، وہ شخص سے مثال کے طور پر، وہ ایمان لے کر نہیں آیا، کافر تھا وہ، دل سے اس نے تسلیم کر لیا کہ میں مومن ہوں، تمام ضروریات دین کو میں مانتا ہوں، لیکن ہمیں اس سے پوچھنے کا موقع ملا ہی نہیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، پوچھنے کا موقع ملا ہی نہیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو. اب ہمارے نزدیک وہ شخص کافر ہی قرار پائے گا، ہمارے نزدیک کافر ہی قرار پائے گا، لہذا نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہو، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن قرار پائے. البتہ یہ ہے کہ دل سے اس نے اسلام قبول کر لیا، دل سے اسلام قبول کر لیا، اور ہمیں اس سے مطالبے کا موقع بھی نہیں ملا کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو. اس صورت میں اللہ کے نزدیک تو وہ مومن ہے، لیکن اگر اس سے دل سے تصدیق کرنے کے بعد کوئی ایسا کام ہوا کہ جو اسلام کے خلاف ہے، مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اب اسلام لانے کے بعد بھی وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس صورت میں اگرچہ کہ وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن کر کسی اور کی عبادت رہا ہے تو وہ کافر ہی قرار پائے گا، اب اس کا دل سے ماننا کوئی کام نہیں دے گا. تو حاصل کلام یہ کہ اگر اس سے اقرار کا موقع ملا اور اس نے اقرار، اس سے پوچھا بھی گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے گا کہ ہاں میں مومن ہوں، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس صورت میں وہ کافر قرار پائے گا، اور اگر اس سے مطالبہ ہوا ہی نہیں تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ مومن ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ کافر ہی قرار پائے گا، اس کے ساتھ کفر والے معاملات ہوں گے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا. کس کے بارے میں عرض کی میں نے؟ وہ شخص کہ جو دل سے تو ایمان لے آیا لیکن جب ایمان لانے کے بعد اس سے موقع بھی ملا، اسے موقع بھی ملا کہ اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مطالبہ نہیں ہوا، اس سے مطالبہ نہیں ہوا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، اس سے سوال نہیں ہوا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، یہ سوال ہی نہیں ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایمان لا چکا ہے یا نہیں لا چکا، تو اللہ کے نزدیک وہ مومن قرار پائے گا لیکن ہمارے نزدیک وہ کفر والا ہی ہوگا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لایا ہے نہیں لایا، لہذا اسلامی رسومات جو ہوتی ہیں، اسلامی معاملات جو ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے. اگلا عقیدہ اس حوالے سے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے. مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اور اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں. مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اور اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل سے انکار نہیں ہے. مثال کے طور پر زید مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ حج اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پہ فرض نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، انکار کرتا ہے حج کی فرضیت کا کہ حج فرض نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ باقی تمام باتوں کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ مومن ہے، کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، نماز کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، زکات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکات کو فرض کیا ہے، دے بھی رہا ہے. حج کے بارے میں فقط اتنا کہتا ہے کہ حج اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پر فرض نہیں کیا، انکار کر دیا. حج کا فرض ہونا ہر عام اور خاص مسلمان کو معلوم ہے، ہر عام اور خاص مسلمان کو معلوم ہے کہ حج صاحب استطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے. اب اگرچہ وہ حج کرتا بھی ہو، حج کرنے کے لیے جا بھی رہا ہے، لیکن انکار کرتا ہے کہ میں حج کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو اس صورت میں فرمایا کہ اگرچہ باقی تمام باتوں کا اقرار کر رہا ہے لیکن دین کی ایک ضروری بات کا بھی انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ مومن نہیں کہلائے گا. اب اگرچہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں، صرف زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے ہی تھوڑی انکار کرتا ہوں اس بات کا. دل سے مانتا ہوں کہ حج فرض ہے، دل سے مانتا ہوں کہ حج فرض ہے، صرف زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ حج فرض نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ زبان سے کہے، دل سے انکار نہ کرے، لیکن زبان سے کہنے کی صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا. مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح دل سے اقرار کرتا ہے، یوں ہی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرے کہ تمام کی تمام ضروریات دین یہ ضروری ہیں. اب ایمان لے کر آیا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اور اس کے رسول کے شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تمام باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ جو مومن ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے دین کی ضروری بات کا انکار نہ کرتا ہو. البتہ اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ البتہ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ کلمہ کفر بولے، یعنی اسے مار ڈالنے کی یا جسم کا کوئی عضو یعنی حصہ کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی، یعنی جس کو دھمکایا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ دھمکانے والا اس پر قادر ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالے گا یا میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ ڈالے گا. کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر بولے اور اسے جو دھمکی دے رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا تو اس صورت میں یا تو مجھے جان سے مار ڈالے گا یا میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، پاؤں کاٹ دے گا، ناک کان وغیرہ میری کاٹ دے گا. اور اس کو پتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے ایسا، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا، جو کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا اگر میں نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا. تو یہاں پر شریعت مطہرہ اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول دے، زبان سے کلمہ کفر بول دے، جبکہ واقعی صورتحال ایسی ہو کہ اس کو اس بات کا پتا ہے، ظن غالب ہے، صحیح دھمکی وہ اس کو دے رہا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا اور میں نے یوں نہ کہا کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ میرے جسم کے کسی حصے کو کاٹ ڈالے گا یا مجھے جان سے مار ڈالے گا، دونوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے. تو یہاں شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں تصدیق اور اطمینان ہو، دل میں تصدیق اور اطمینان ہو. پسٹل لکھی ہے سر پر اور کہا کہ بولو نماز فرض نہیں ہے، بولو نماز فرض نہیں ہے. اب اگر اس کو پتا ہے کہ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، اس کو پسٹل چلانا بھی آتی ہے اور یہ مذاق نہیں کر رہا، اگر میں نے نہیں بولا کہ نماز فرض نہیں ہے عاقل و بالغ کے اوپر، تو اس صورت میں یہ واقعی چلا دے گا پسٹل اور مجھے مار دے گا جان سے، اس کو پتا ہے. تو اس صورت میں شریعت مطہرہ اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے بول دے کہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن دل کے اندر وہ اس بات کا یقین رکھے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے. اور یہاں پر بھی وہ توریے سے کام لے، یہاں پر بھی توریے سے کام لے. کس طریقے سے؟ توریہ آپ نے پیچھے جھوٹ کے بیان میں سنا ہوگا کہ پہلو دار بات کرنا، پہلو دار بات کرنا. اب مثال کے طور پر پسٹل سر پہ رکھی اور کہا کہ بولو نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، پتا ہے کہ مار دے گا، پتا ہے مار دے گا، نہیں بولوں گا. تو اب بولے زبان سے یہی کہ نماز فرض نہیں ہے، مگر نیت یہ کرے کہ نابالغ پر فرض نہیں ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے، یا جو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس پہ فرض نہیں ہے. جب یہ وہ دل میں نیت کر سکتا ہے تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ یہ نیت کرے گا، یہ توریہ کرے گا، ذہن یہ بنائے گا کہ اس کو بول تو یہ رہا ہوں نماز فرض نہیں ہے، لیکن دل میں نیت کیا ہے کہ چھوٹے بچے کے اوپر فرض نہیں ہے، جو نابالغ ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے. تو صحیح دھمکی موجود ہے، صحیح دھمکی موجود ہے. اس صورت میں شریعت مطہرہ اس کو اگرچہ کہ زبان سے کلمہ کفر بولنے کی اجازت دیتی ہے, لیکن دو شرطیں ہیں. نمبر ایک, اس کے دل کے اندر اطمینان ہو, تصدیق ہو کہ نماز فرض ہے, یہ بات ضروری ہے. اور نمبر دو یہ کہ وہ توریہ کر سکتا ہے تو توریہ کرے. اب سامنے والا زبردستی اس کی زبان سے کہلواتا ہے, نہیں یہ بولو کہ عاقل و بالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے, عاقل و بالغ پر نماز فرض نہیں ہے, تو اب ظاہر ہے کہ وہ توریہ نہیں کر سکتا. اب توریہ نہیں کر سکتا, لیکن پہلے وہ توریہ کر سکتا تھا, تو پھر اس کو ضروری تھا کہ دل کے اندر وہ یہی نیت کرتا کہ عاقل و بالغ نہیں بلکہ نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں تک ممکن ہو دل کے اندر دوسرے معنی کا ارادہ کرے گا, لحاظ کرے گا اس چیز کا. کفر, یہ تو ایمان کی بات تھی. کفر کیا ہے؟ کفر کا لغت کے اندر, ڈکشنری کے اندر معنی ہے کسی چیز کو چھپانا, کسی چیز کو چھپا دینا, کسی بھی چیز کو آپ ڈھانپ دیں, چھپا دیں, تو ڈکشنری کے اندر آپ کو اس کا معنی ملے گا کفر. تو چونکہ کفر میں باطل کے ذریعے حق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, باطل کے ذریعے, غلط بات کے ذریعے حق بات کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو ڈھانپا جانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس لیے اس کو کفر بولتے ہیں, تو کفر کا لغت کے اندر, ڈکشنری کے اندر معنی بنتا ہے چھپانا. اور شریعت کی اصطلاح کے اندر کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں. کسی ایک ضرورت دینی, یعنی ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک بات کے انکار کو کفر کہتے ہیں, اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی کا اقرار اور تصدیق کرتا ہو, اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کا اقرار بھی کرتا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. ایک کے پیچھے ہم نے بات کی زبان سے, کہ زبان سے وہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اب مثال کے طور پر وہ مومن ہے, ایمان لے کر آیا ہے, لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہے, باقی تمام چیزوں کا قائل ہے, اگرچہ زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن دل میں کیا رکھتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے. تو ایک ضرورت دینی کا انکار کر رہا ہے, ضروری دینی بات کا انکار کر رہا ہے, تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ مومن نہیں رہے گا. تو کفر کا مطلب ہے کہ دینی ضروری بات کا انکار کرنا, کسی بھی ایک دینی ضروری بات کا انکار کر دینا, اگرچہ کہ باقی تمام ضروریات دین کو وہ تسلیم کرتا ہو. ضروریات دین کے حوالے سے پہلے بھی بات گزری تھی, دوبارہ ایک دفعہ مختصر سماعت فرما لے تاکہ اگلی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے. ضروریات دین وہ باتیں کہ جس کو عوام اور خواص سب جانتے ہوں, عوام اور خواص سب جانتے ہوں, جیسے پنج وقتہ نماز ہے, ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہے, اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ہے, معبود برحق ہونا ہے, ایک ہی معبود ہونا ہے, یہ تمام کی تمام باتیں ضروریات دین میں سے ہیں. تو ضروریات دین وہ معاملات کہ جن کی شہرت اتنی ہو کہ یہ دین کی ضروری باتیں ہیں, جن کو عام اور خاص تمام کے تمام افراد جانتے ہوں. اچھا, اب یہاں پر جو خاص سے مراد ہے, خاص سے مراد علماء ہے, علماء کرام, ان کو خاص کہا گیا, اور عوام سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو علماء سے متعلق رہتے ہیں, علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں, بڑے شہروں میں رہنے والے عمومی طور پر علماء سے متعلق ہوتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, ان کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو عوام سے مراد ہر طرح کی عوام مراد نہیں ہے, ورنہ تو ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو سرے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا, کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا. ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں, لیکن ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. ان کو مومن ہی کہا جائے گا جس کی تفصیل آگے آتی ہے. لیکن یہاں پر اس سے مراد, عوام سے مراد کون ہے؟ کہ جو علماء سے متعلق رہتے ہیں, علماء کی صحبت میں رہتے ہیں, علم حاصل کرتے رہتے ہیں. ہر طرح کی عوام مراد نہیں ہے. بالکل جنگلوں کے اندر رہنے والا, پہاڑوں پر رہنے والا, وہ مراد یہاں پر نہیں, بلکہ علماء اور علماء سے متعلق جو افراد ہیں وہ عوام و خواص یہاں پر مراد ہیں. تو جو یہ افراد جانتے ہوں کہ دین کی ضروری باتیں کیا ہیں, مشہور باتیں کیا ہیں, ان کو جاننے والا, یہ جو باتیں مشہور ہیں, ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے. پھر ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں. ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ جسے ہر خاص و عام جانتا ہے, ایک وہ جسے ہر خاص و عام جانتا ہے. جیسے ابھی مثالیں دیں, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, پانچ نمازیں فرض ہیں, زکات فرض ہے, یہ چیزیں ہیں. اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھی عوام کے اوپر مخفی رہ جاتی ہے. علماء کی صحبت میں تو آتے ہیں, لیکن وہ ہوتی ایسی دقیق بات ہے, باریک بات ہے, کہ وہ ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتی, عوام پر وہ مخفی رہ جاتی ہے. جیسے وراثت کی بات سنتے ہیں کہ کسی کے لیے حصہ مقرر ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ یہ حصہ مقرر نہیں ہے, حصہ مقرر نہیں ہے, حالانکہ قرآن پاک کے اندر اس کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے, شریعت میں اس کا حصہ مقرر ہے. وہ انکار کر دیتا ہے, لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے, تو وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ بات اگر قرآن پاک میں تو ٹھیک ہے. لیکن کیا تھا کہ وہ چونکہ دقیق بات تھی, باریک بات تھی, نکتے والی بات تھی, جو اس کو معلوم نہیں تھی, اس لیے اس نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ چیز فرض نہیں ہے, یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی. تو یہ دو قسمیں بنتی ہیں. ایک ضروریات دین وہ ہیں کہ جو عام اور خاص ہر شخص جانتا ہے, اور ایک ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جو عوام کے اوپر مخفی رہتی ہیں, پوشیدہ رہتی ہیں, ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. جو پہلی قسم ہے کہ جس میں عوام اور خواص ہر طرح کے افراد شامل ہیں, سب کو یہ باتیں معلوم ہیں, تو اس کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ان کا انکار کرے گا وہ کافر قرار پائے گا, وہ کافر قرار پائے گا. اور دوسری جو قسم ہے کہ جو عوام پر کبھی مخفی رہتی ہے, اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا انکار عوام کرتے ہیں, اس کا انکار عوام کرتے ہیں, تو جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا, جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا کہ یہ دین کی ضروری بات ہے, اس کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے, قطعی یہ بات ہے, تو اس وقت تک اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوگا, اس وقت تک اس پر کفر کا حکم نہیں ہوگا. ہاں جب اسے بتا دیا گیا کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے, ضروری دینی بات ہے, اب اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرے گا, تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, یہ کفر قرار پائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ ضروریات دین کے جو عوام و خواص سب جانتے ہیں, اس میں تو انکار کرتے ہی اس کا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا. اور جس کو عوام و خواص نہیں جانتے, جس کو عوام و خواص نہیں جانتے, عوام پر وہ چیز مخفی رہ جاتی ہے, تو جب تک اس کو بتا دیا نہیں جائے گا کہ یہ چیز ضروری دینی بات ہے, اس وقت تک اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا. اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں, جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں, اسی طرح بعض کام وہ ہیں, بعض افعال وہ ہیں جن کے کرنے پر بندہ کافر قرار پاتا ہے. بعض کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر بندہ کافر قرار پاتا ہے. جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا, یعنی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے سے مراد کسی اور معبود کے آگے سجدہ کرنا, بت کے آگے سجدہ کر دیا, سورج کے آگے سجدہ کر دیا, اسی طرح چاند کے آگے سجدہ کر دیا, تو معبود باطل کے سامنے کسی کا سجدہ کرنا یہ بھی کفر ہے. سجدے کی دو قسمیں ہیں ویسے, ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے. جو سجدہ تعظیم کا ہے وہ پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھا, ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے, اور جو سجدہ عبادت کا ہے وہ کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا. ٹھیک ہے, یعنی وہ سجدہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے کیا جائے اور اس میں نیت یہ ہو کہ میں اس کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں, تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. اس کو عبادت کا سجدہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی بھی شریعت کے اندر جائز قرار نہیں پایا. عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اور دوسرا سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے, یعنی کسی کے سامنے جھک جانا, اس کے سامنے سجدہ کرنا, اس میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ میرا معبود ہے, میں اس کے لیے عبادت کر رہا ہوں. تو اس صورت میں پچھلی شریعتوں کے اندر یہ جائز تھا, لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرما دیا. اب بعض سجدے وہ ہیں کہ اگر بندہ وہ سجدہ کرے گا تو بہر صورت اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا, بہر صورت اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا. یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. مثال کے طور پر بت کے آگے سجدہ کر دیا, چاند نکلا چاند کے آگے سجدہ کیا, سورج نکلا سورج کے آگے سجدہ کیا, تو اب یہاں پر اس کی یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ میں تعظیم کا سجدہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, بلکہ چونکہ معبود باطل کے آگے وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس لیے اس کے اوپر کفر کا حکم ہی آئے گا. تو بعض کام وہ ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے والا کافر قرار پاتا ہے. اس کی ایک مثال اور دی کہ قرآن پاک کی توہین کرنا, مثال کے طور پہ کوئی اٹھا کے قرآن پاک کو گندگی میں پھینک دیتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یا اس کے اوپر قصدن پاؤں رکھتا ہے, توہین کرتا ہے اس کی, تو ایسے افعال جو ہیں یہ کفر کے اوپر دلالت کرتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ایسا بندہ مومن نہیں ہے. کسی نبی کی توہین کر دی, کسی بھی نبی کی توہین کر دی, تو اس صورت میں یہ فعل جو ہے وہ کفر قرار پائے گا اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. تو جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں, اسی طرح بعض افعال بعض کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اگلا عقیدہ, مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے. مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین سے ہے. یعنی جو کافر ہے اس کو ہم کافر ہی کہیں گے, اس کو کافر ہی تسلیم کریں گے. جو مومن ہے اس کو مومن ہی تسلیم کریں گے, اس کو ہم مسلمان ہی تسلیم کریں گے. یہ ضروریات دین میں سے ہے, ضروری ہے. ایک بندہ مومن ہے, اس میں کفر کی کوئی بات نہیں پائی جاتی, تو اس کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ یہی رکھا جائے گا کہ یہ بندہ مومن ہے, اس بات کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. اور ایک بندہ ہے کہ وہ کافر ہے, صریح کفر کرتا ہے اور کہتا ہی اپنے آپ کو کافر ہے, کسی اور مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے, تو اس کو کافر ماننا یہ ضروری ہے, اس کو ہم مومن تسلیم نہیں کر سکتے. یہ ضروریات دین میں سے ہے. البتہ کسی خاص شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مومن ہو کر ہی مرا یا کافر ہو کر ہی مرا, یہ مومن ہو کر ہی مرا یا کافر ہو کر مرا. کسی خاص شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہو کر مرا, قطعی طور پر یقینی طور پر کہ یہ مومن ہو کے مرا یا کافر ہو کے مرا, جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہ ہو. جیسے فرعون کا کفر پہ مرنا یہ یقینی ہے, فرعون کا کفر پہ مرنا یہ یقینی ہے. اسی طرح اور جو کفار ہیں جیسے ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, ان کا کفر پر مرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, قطعی طور پر ان کا کفر پر مرنا ثابت ہے. اسی طرح جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے, سارے کے سارے وہ ایمان پر ہی گئے. صحابہ کرام علیہ رضوان میں جتنے بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, وہ تمام کے تمام مومن ہیں, تمام کے تمام مومن ہی دنیا سے گئے. اور جن کے بارے میں خاص طور پہ بشارت دی گئی وہ قطعی جنتی ہیں, قطعی جنتی, ہر صحابی جنتی ہے. تو جب تک قرآن و حدیث سے, جب تک قرآن و حدیث سے یا دلیل قطعی سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بندہ دنیا سے مومن گیا ہے, اس وقت تک ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن مرا، یہ کوئی کفر پر مرا ہے، تو اس وقت تک کہ جب تک قطعی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کفر پر مرا ہے۔ دیکھیں، ایک ہی مرنے کے حوالے سے بات کرنا اور ایک ہی کفر کے احکام اس پہ جاری ہونا، یعنی کفر کے تمام معاملات اس کے ساتھ ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دنیا سے ایک شخص جاتا ہے کہ جو کفر پر نعوذ باللہ من ذالک مرا، ہمارے سامنے کسی اور مذہب کا ہے، انتقال ہو گیا اس کا، مر گیا وہ، تو اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ یہ کفر پر مرا ہے۔ ہم کہیں گے یہ کہ وہ کافر تھا، کہیں گے کیا وہ کافر تھا، لیکن کیا قطعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر پر ہی مرا ہے؟ کفر پر ہی مرا ہے قطعی طور پر، لازمی طور پر یہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر کی جو لعنت ہے اس سے نجات دی اور ایمان کی توفیق دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جو احکام جاری ہوں گے وہ کفر والے ہی ہوں گے، اس پر احکام کفر والے ہی جاری ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کفر پر مرا یا نہیں مرا، لہذا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لہذا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفناتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، اسال ثواب بھی کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم تسلیم یہی کریں گے کہ یہ کافر تھا، لیکن دنیا سے قطعی طور پر لازمی طور پر کفر پر گیا ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن کہیں گے کیا کہ چونکہ کافر تھا لہذا اس کے اوپر کفر والے احکام ہی جاری ہوں گے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے قطعی طور پر کہنا، اور ایک ہوتی ہے جو قطعیت کے ساتھ نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک، یہ ہم قطعی طور پر کہتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، قطعی طور پر بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ شبہ موجود ہوتا ہے، جن میں کچھ شبہ موجود ہوتا ہے، کچھ شک موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اس وقت آپ کے والد صاحب موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر میں قطعی طور پر موجود ہیں، قطعی طور پر موجود ہیں، یہ آپ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں اور آپ فون پہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر پر موجود ہیں، یہاں پر بیٹھ کر آپ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ میرے والد صاحب لازمی گھر پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل آئے ہوں، گھر سے باہر نکل آئے ہوں، گھر سے باہر چلے گئے ہوں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کوئی شبہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات کی گئی کافر والی کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا یہی جائے گا کہ وہ دنیا سے کافر مرا ہے، کافر ہی مرا ہے، لیکن لازمی ہے، قطعی طور پر ایسا ہے کہ کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایمان کی دولت دے دی ہو، یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اس کو مومن کہا نہیں جائے گا، اس کی بنیاد پر مومن اس کو نہیں کہیں گے، اور مومنوں والے معاملات اس کے ساتھ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ وہی معاملات کریں گے جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے بار بار میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ دیجئے گا کہ دنیا کے اندر جو جس طرح کے معاملات کر رہا تھا، ہم حکم اس کے لیے وہی لگائیں گے، حکم اس کے لیے وہی لگائیں گے، لیکن یقینی طور پر وہ دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہوا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، قطعی طور پر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن حکم سارے کے سارے اس کے لیے وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر وہ معاملات کر رہا تھا۔ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے گا، کفر کا معاملہ انتہائی نازک ہے، کفر کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جس نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹتا ہے۔ اگر تو سامنے والے میں کفر والی بات موجود ہے جس کی بنیاد پر اس کو کافر کہا تو ٹھیک، ورنہ اس کے اوپر کفر لوٹ کر آئے گا۔ تو اب کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر کہا تو اس صورت میں اس کو تعزیر یعنی سزا دی جائے گی، اس کو تعزیر یعنی سزا دی جائے گی. رہا یہ کہ جس نے کافر کہا وہ کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں ہوگا, کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہاں اولاً دو صورتیں ہیں کہ سامنے والے کو جو کافر کہا ہے یہ بطور گالی کہا ہے یا بطور اعتقاد کہا ہے, بطور گالی کہا ہے یا بطور اعتقاد کہا ہے, کیونکہ کفر ایک گالی ہے, کفر ایک گالی ہے. سامنے والے کو یہ بولا کہ تو کافر ہے, تو کافر ہے, لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو اعتقاد کے اعتبار سے کافر نہیں کہہ رہا, اعتقاد کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, نظریے کے اعتبار سے کافر نہیں کہہ رہا کہ کفری عقائد رکھتا ہے, بلکہ جیسے گالی دی جاتی ہے اس انداز میں اس نے گالی دے دی, جیسے تو بے ایمان ہے, تو ہمارے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, تو یہ بطور گالی ہوتے ہیں, بطور گالی ہوتے ہیں. اگر تو یہ بطور گالی کسی نے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس صورت میں تو اس پر سزا ہے, اس پر سزا ہے, اس کو تعزیر دی جائے گی, لیکن اس کے کہنے والے کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا. زید نے بکر کو کہا کہ تو کافر ہے, زید نے بکر کو کہا کہ تو کافر ہے, لیکن یہ بطور گالی کہہ رہا ہے تو اس صورت میں زید کے اوپر سزا ہوگی, لیکن زید خود کافر نہیں ہوگا, خود کافر نہیں ہوگا. اور اگر زید بکر کو کافر کہہ رہا ہے نظریے کے اعتبار سے کہ تیرے اندر کفریہ بات پائی جاتی ہے, اس لیے میں تجھے کافر کہہ رہا ہوں, اس لیے میں تجھے کافر کہہ رہا ہوں, تو یہاں پر پھر دو صورتیں ہیں, یہاں پر دو صورتیں. اگر تو بکر کے اندر واقعی کوئی کفر والی بات ہے, واقعی کوئی کفر والی بات ہے, مثال کے طور پر اس نے توہین رسالت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی, یا اس نے کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا, اس وجہ سے زید نے بکر کو کافر کہا, اس وجہ سے زید نے بکر کو کافر کہا, تو اس کا کہنا ٹھیک ہوا, اس کا کہنا ٹھیک ہوا کہ جو حکم تھا اس کے مطابق اس نے یہ بات کہی ہے. اور اگر بکر کے اندر کفر والی بات نہیں تھی, زید نے بکر کو کافر کہا لیکن بکر میں کفر والی بات نہیں تھی, تو اب پھر دو صورتیں ہیں, اب یہاں پر دو صورتیں بنیں گی کہ زید کو یہ غلط فہمی ہوئی, اس نے بکر سے کوئی بات سنی اور ایسی بات اس کو محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہے, کفر ہے. بکر نے کوئی بات کہی اور زید کو محسوس ہوئی کہ یہ بات کیا ہے, کفر ہے. اس کو یہ خیال ہوا کہ اس نے تو کفر بک دیا, اس بنیاد پر اس نے کہا کہ تم کافر ہو گئے, اس بنیاد پر اس نے کہا کہ تم کافر ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا, لیکن اگر وہ کفر والی بات نہیں تھی تو بکر کافر قرار نہیں پائے گا. بکر نے کوئی بات کہی, بات ٹھیک تھی اس کی, لیکن اس نے جس انداز میں بات کہی یا جو بات کہی اس کی وجہ سے زید کو کیا ہو گیا, شبہ ہو گیا کہ اس نے کفریہ بات تو نہیں کہہ دی, تو اس صورت میں زید کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوگا اور بکر کے اوپر بھی کفر کا حکم نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر ایک انتہائی اہم اور ضروری بات, امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر ارشاد فرمائیے جو انتہائی اہم ہے. سوال یہ ہوا کہ گھر کے فرد یا دوست وغیرہ کی کوئی بات سن یا دیکھ کر کیا عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ گھر کے فرد یا کسی دوست وغیرہ کی کوئی بات سن کر یا دیکھ کر کیا عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کسی بات کے کفر ہونے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو, جب کسی بات کے یقینی طور پر کفر ہونے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بات کیا ہے, کفریہ ہے, مثال کے طور پر کسی مفتی صاحب نے فرمایا یا کسی معتبر کتاب مثلا بہار شریعت یا فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں پڑھا, تب تو اس کفری بات کو کفر ہی سمجھے, اس کی کفری بات کو کفری سمجھے. یہ عوام کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم جیسے افراد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے منہ سے کفریہ بات سنتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہم اس کو کفر کہیں گے؟ تو یہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ بات یقینی طور پر اس کو معلوم ہے کہ کیا ہے, کفر ہے. جیسے اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا, نعوذ باللہ من ذلک, تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لائق نہیں مانتا, یہ زبان سے وہ کہہ رہا ہے تو یہ بات کیسی ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کفریہ بات ہے، تو اس صورت میں اس کی بات کو کفر ہی سمجھا جائے گا. مزید فرماتے ہیں کہ ورنہ، یعنی اگر اس کو کسی معتبر ذریعے سے یہ بات معلوم نہیں ہے، تو صرف اپنی اٹکل یعنی اپنی قیاس سے، اپنی عقل سے ہرگز ہرگز کسی مسلمان کو کافر نہ کہے. کیونکہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف، اور کہنے والی کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے. یعنی ایک بات ہوتی ہے کہ جو اس نے بولی، اب اس میں کفریہ بات بھی نکل رہی ہے اور اس کے اندر اسلام والی بات بھی نکل رہی ہے. تو اس صورت میں چونکہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اولاً تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کفریہ جملہ ہے یا نہیں ہے، اولاً تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کفریہ جملہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر بالفرض معلوم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دو پہلو نکلتے ہوں، کفر والا بھی نکلتا ہو اور ایمان والا بھی نکلتا ہو، اور ممکنات میں سے ہے کہ اس نے وہ ایمان والا پہلو مراد دیا ہوا ہو. یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی کریمہ بولا، کوئی بات کی اس نے اور اس بات میں 100 طرح کے پہلو نکلتے ہیں، 100 طرح کی راہیں نکلتی ہیں، پہلو نکلتے ہیں کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب، یہ بھی اس کا مطلب، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ 100 اس کے پہلو نکلتے ہیں، 100 مطلب نکلتے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک پہلو وہ ہے کہ جو اسلام والا ہے، ایک مطلب وہ ہے کہ جو اسلام والا ہے، اور باقی 99 کے 99 وہ پہلو ہیں، وہ مطلب ہیں کہ جو کفر والے بنتے ہیں، جو کفر والے بنتے ہیں. تو اس صورت میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کا وہ پہلو مراد لیں گے کہ جو ایمان والا ہے، وہ پہلو مراد لیں گے جو ایمان والا ہے، جب تک وہ خود اس بات کی صراحت نہ کر دے کہ میں نے کفر والا پہلو مراد لیا تھا، میں نے کفر والا اس کا معنی، کفر والا اس کا مطلب مراد لیا تھا. ایک شخص نے ایک کلمہ بولا، اس کریمے کے مثال کے طور پر 100 معنی نکلتے ہیں، 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 ان میں سے وہ پہلو ہیں، وہ مطالب ہیں، وہ معانی ہیں کہ جو کفریاں ہیں، اور ایک مطلب، ایک معنی، ایک پہلو وہ ہے کہ جو ایمان والا ہے. تو جب تک وہ اس بات کی صراحت نہیں کر دے گا کہ میں نے اس کا کفریہ پہلو مراد دیا تھا، اس وقت تک حتی الامکان ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایمان والا پہلو مراد لے رہا ہے، ایمان والا اس کا معنی مراد لے رہا ہے. ہاں وہ خود کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان والا معنی مراد ہی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں مومنوں والا بھی کلمہ نکل سکتا ہے، پہلو نکل سکتا ہے، لیکن میں یہ والا پہلو مراد نہیں لے رہا، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے انتہائی نازک معاملہ ہے. اگر تو بات ایسی ہے کہ جو صریح کفر ہے، جیسے اس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو کفر سمجھیں گے، اور اگر ایسی صریح کفر نہیں ہے تو اپنے طور پر فتویٰ نہیں دیں گے، بلکہ اس حوالے سے علماء سے رابطہ کیا جائے گا. مزید آگے اس حوالے سے جو ہمارے عقائد اور نظریات ہیں، کہ اگر کسی کے منہ سے بے خیالی میں کفر نکل گیا، مثلا کہنا چاہتا تھا اللہ مالک ہے، مگر معاذ اللہ نکل گیا اللہ مالک نہیں، تو کیا اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قائل کا قول تو یقیناً کفر ہے، قائل کا قول تو یقیناً کفر ہے کہ وہ کہہ رہے اللہ مالک نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ قول کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن کہنے والا، جو قائل ہے، کہنے والا، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قائل جو ہے وہ کافر نہ ہوا، قائل وہ کافر نہ ہوا، اس لیے کہ بے خیالی کے اندر اس سے یہ کلمہ صادر ہوا، اس کا یقین اعتقاد بھی یہ نہیں ہے، وہ کہنا بھی یہ نہیں چاہتا تھا، گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی، تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اب اس کو کہا گیا کہ آپ کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ اللہ مالک نہیں ہے، اللہ مالک نہیں ہے، اب وہ اس کی تعویلیں کرنے لگا، جی نہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ مالک اس چیز کا نہیں ہے، اس چیز کا نہیں ہے، اس چیز کا مالک ہے، اس چیز کا مالک نہیں ہے، اب یہ اس کے اوپر پچ کرنے لگا اور اس کے اوپر اڑنے لگا، تو اس صورت میں اب کفر کا حکم ہو جائے گا. یعنی پہلے تو نکلا تھا بے خیالی میں منہ سے اس کے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ وہ رجوع کر لیتا کہ میرے منہ سے کیا بات نکل گئی، اس کی بجائے الٹا اس کی تعبیرات کرنے لگا اور اس کے بارے میں توضیحات پیش کرنے لگا تو اب اس کی بات تسلیم نہیں ہوگی، اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا، یعنی اڑ گیا اپنی بات کے اوپر۔ میں کہتا ہوں مثال کے طور پر، وہ کہتا ہے کہ میں منہ سے نکل گیا کہ اللہ مالک نہیں ہے، اور اب اس کے بعد وہ اڑ گیا کہ ہاں جو میں نے کہا ہے وہ سچ اور حق کہا ہے، تو اس صورت میں نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کفر کی ایک صورت ہوتی ہے مرتد۔ مرتد وہ کہ جو کلمہ گو ہو کر کفر کرے، مرتد وہ کہ جو کلمہ گو ہو کر کفر کرے، یعنی کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے اور بکتا کفر ہے، یا نظریات کفریہ رکھتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مرتد کا واضح معنی کہ جس نے اسلام قبول کیا جو مومن ہے اور صاف کفر بک کے یا اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کے اندر چلا گیا، عیسائی ہو گیا، یہودی ہے، نعوذ باللہ کوئی اور مذہب اس نے اختیار کر لیا، تو اسلام کو چھوڑ کے وہ کسی اور مذہب کے اندر چلا گیا، یہ تو صریح مرتد ہو گیا۔ بعض جو افراد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے جو نظریات اور عقائد ہوتے ہیں وہ کفریہ ہوتے ہیں، ضروریات دین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ضروریات دین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی شخص ایسا ہے، جو بھی شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی مرتد قرار پائے گا۔ جیسے قادیانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی نبوت کو آخری نبوت نہیں مانتے، تو اس صورت میں وہ بھی مرتد قرار پاتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے، اپنے طور پہ مسلمان سمجھے اور اپنی ضروریات دین میں سے کوئی بات ہے اس کا وہ کیا کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو ایسا شخص یہ مرتد قرار پاتا ہے۔ پھر مرتد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرتد مجاہر ہوتا ہے، مجاہر میم جیم الف ہا اور را، مجاہر۔ مرتد مجاہر وہ کہ پہلے مسلمان تھا پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، پہلے مسلمان تھا پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، تو جیسے دہریہ ہو گیا، مشرک ہو گیا، یا کوئی بھی مذہب اس نے اختیار کر لیا، تو یہ مرتد مجاہر کہلاتا ہے۔ مرتد منافق، مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ عز و جل کا انکار کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی توہین کرتا ہے، تو ایسے مرتد کو مرتد منافق کہتے ہیں۔ مرتد کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے، تو ان لوگوں کا کیا، یعنی اعمال اکارت، یعنی برباد گئے، اور آخرت میں وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو مرتد کے تمام اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ نفاق یعنی منافقت، اس کا مطلب ہے کہ زبان سے دعوی اسلام کرنا، زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار رکھنا، زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل سے اسلام کا انکار کرنا۔ یہ بھی خالص کفر ہے، یہ بھی خالص کفر ہے. پھر منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور دوسرا منافق عملی ہوتا ہے. منافق اعتقادی ہوتا ہے، منافق عملی ہوتا ہے. منافق اعتقادی تو وہی کہ جس کا تذکرہ اوپر ہوا کہ زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تمام ضروریات دین کو زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے اس کا انکار کرتا ہے، ضروریات دین کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس صورت میں تو وہ منافق کفر خالص کے اندر آئے گا. لیکن کیا کسی متعین شخص کو منافق کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ چیز زمانہ رسالت کے ساتھ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایسے منافق پائے جاتے تھے کہ جو زبان سے اقرار کرتے تھے لیکن دل سے انکار کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیع علم کے ذریعے ان کو جان لیا کہ یہ کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کون ہے. تو اس وقت تو کسی شخص کے اوپر یہ منافقت کا پرٹیکولر حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لگتا تھا کہ یہ منافق ہے. اب کے زمانے میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں، اب کے زمانے میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی خاص شخص کے اوپر منافق اعتقادی کا حکم نہیں لگا سکتے، منافق اعتقادی کا حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ دل سے دین کا انکار کرنے والا ہے، دل سے دین کا انکار کرنے والا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جان سکے کہ یہ منافق اعتقادی ہے. ہاں اگر وہ زبان سے ایسی بات کرتا ہے، زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام و ایمان کا انکار ہوتا ہے، اسلام کا ایمان کا انکار ہوتا ہے، اور پھر زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسلام بھی لے کر آیا ہوا ہوں، تو اس صورت میں اس کے اوپر منافق اعتقادی کا اطلاق ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن ہم کسی خاص شخص کے اوپر منافق کا حکم نہیں لگا سکتے. شرک، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بھی سماعت فرما لیجئے کہ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو